بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 دسمبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة غابن کی ابتدائی 4 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورة منافقون کے بعد ہے اگلی سورة، سورة غابن. کیونکہ ایک سلسلے وار مطالعہ چل رہا ہے اور قرآن مجید کا اپنا ایک ربط ہے، ربط کلام ہے، سورہ منافقون کے بعد یہ سورہ تغابن قرآن مجید میں اب منافقون کے الفاظ کے اندر تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا موضوع یا اس کے اندر جو ڈسکشن آئی ہے اس کا منافقین سے اس کا تعلق ہے، لیکن ہر صورت کے عنوان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا موضوع کیا ہے. کسی ایک لفظ کو اس صورت میں سے اس کی ایک علامت بنا دیا جاتا ہے. اب سورہ بقرہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، 2.5 پاروں پر محیط ہے اور انتہائی جامع صورت ہے. اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس کے اندر شریعت کے احکام بھی ہیں، اس میں سابقہ امتوں کی واقعات بھی ہیں. کون سا موضوع ہے جو اس میں نہ آیا ہو؟ اب ایک عنوان کیا رکھیں گے آپ اس کا؟ چنانچہ اس کی علامت کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک واقعے کے ضمن میں ایک گائے کا تذکرہ آیا. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، وہی اس کا ایک عنوان بن گیا. پہچان ہے کہ یہ صورت وہ والی ہے. تو تغابن اس لفظ کے اندر جو ہے اس کا اصل مفہوم ہے جزا و سزا، بدلہ، کمپنسیشن. لیکن یہ اس صورت کے اندر یہ لفظ ایک آیا ہے اور وہ ایمان بالآخرت کے ضمن میں آیا ہے، تو اس کو اس کی پہچان بنا دیا گیا. غور سے دیکھیں تو اس صورت کا اصل مضمون ہے ایمانیات، اور یہ بڑا منطقی ربط ہے. سورہ منافقون پڑھ کے ہمیں ایک یقینی طور پر ایک بے چینی اور اضطراب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پہ ذکر کن کا ہے کہ ایسے مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، انہیں خود قرآن مسلمان تسلیم کر رہا ہے، ان کی نماز جنازہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کہہ رہے ہیں وہ ایمان سے یکسر محروم ہے اور ان کا انجام کفار کے ساتھ ہے. حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہے، ہاں مسلمان ہیں۔ تو اب ایک نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے، پھر حقیقی ایمان کسے کہتے ہیں، اصل ایمان کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ ہاں یہ ہے بندہ مومن۔ کیونکہ منافقانہ کردار جو میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو لگتا ہے ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ہمارا تو یہی کردار ہے سارے کا سارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علامات بتا رہے ہیں منافق کی، سب کی سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو وہ مطلوب ایمان کیا ہے، اب یہ سوال خود بخود پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی سمجھتے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر رکھتے ہیں، رسالت پر رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ حقیقت ایمان کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، گویا یہ سوال سورہ منافقون پڑھنے سے از خود ذہنوں میں آنا چاہیے تھا۔ اس کا بہترین جواب، کامل جواب، مکمل جواب اگلی سورت میں موجود ہے۔ لفظ ایمان عام طور پر ایمانیات کا بیان ہوتا ہے، تین بڑے ایمانیات کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور جزا و سزا کا دن، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر اللہ کے حضور حاضری ہونا اور حساب کتاب کا ہونا، آخرت، اس پر ایمان، بنیادی ایمانیات کی ہے۔ لیکن بہرحال اب ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا ہوگا کہ یہ ایمان کیا ہے، اس لفظ ایمان کا لٹرل سنس کیا ہے، اور انگریزی میں، یا آج کل ظاہر بات ہے کہ انگریزی استعمال زیادہ ہوتی ہے، اس میں اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا متبادل ہیں جو اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، وہ کون سا لفظ ہے جو زیادہ قریب ہے ایمان کے۔ کیونکہ آج کل جو سمجھ دیا گیا مذہبی عقیدہ، ایمان کیا ہے، مذہبی عقیدہ ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا ایمان ہے، ہندو کا اپنا ایمان ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک ایمان ہے، بدھ مت والے جو ہیں وہ اپنا ایک تصور رکھتے ہیں، لہذا ان کو کہا جاتا ہے یہ ڈوگما ہے، کریڈ ہے، فیتھ ہے، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بلیف ہے، جن چیزوں کے اندر انسان یقین رکھتا ہے، مانتا ہے۔ بلکہ آج کل دنیا میں تو اس کو ڈوگما ہی سمجھا جاتا ہے، یہ ایمانی حقائق، ٹھیک ہے ہر شخص کو حق ہے، کوئی ہندو بن کر رہے، کوئی مسلمان رہے، کوئی سکھ رہے، اپنے اپنے عقیدے ہیں، اپنے اپنے تصورات ہیں، لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ ڈوگماز ہیں۔ ڈوگما وہ چیز ہے کہ جس کا عقل اور تجربے سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس کسی شخص نے کہہ دیا اور اسی کو ہم نے اپنا جو ہے ایک بلیف بنا لیا۔ عقل اور فطرت سے اسے کوئی نسبت نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے اب یہ منفی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ڈاگما، اللوجیکل بات، جس کا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آج کا جو تصور ایمان دنیا میں بنا ہوا ہے وہ یہ، حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایمان ہمارے ہاں جس کو ایمان کہتے ہیں، اس کی تعریف علماء نے ایسے کی ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبریں نبی دیتے ہیں اس کو سچا جاننا، اس کی تصدیق کرنا، اسے کہنا کہ ہاں بالکل میں اس کو مانتا ہوں، یہی حق ہے۔ تصدیق بما جاء به النبی، چنانچہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک قانونی پہلو ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کب نصیب ہوگا، جب جس بات کا کلمہ پڑا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو خبریں دی ہیں انہوں نے، ان سب کے بارے میں دلی یقین ہو کہ ہاں یہ حق ہے۔ کلمہ پڑھنے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ضروری نہیں کہ ابھی ایمان بھی اندر آیا ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں، مسلمان مسلم، مومن. ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن مومن ایمان ایک باطنی حقیقت کا نام ہے، وہ قلبی تصدیق کا نام ہے. چنانچہ اسی لیے ایمان کی تفسیر میں وہ بات آتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی توحید کلمہ طیبہ، اس پر زبان سے اس کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق. اب دل کی تصدیق کا تو کسی کو نہیں معلوم کہ جو شخص اقرار کر رہا ہے اسے یہ تصدیق بھی حاصل ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آج کل کا جو سیکولر طبقہ ہے اور ان میں بھی جو ذرا دانشور قسم کے لوگ ہیں، وہ تو اس سب کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہیں، یہ ایمانی حقائق کو. ہاں ہے مسلمان، کلمہ بھی پڑھ لیں گے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد اصال ثواب بھی بڑے اہتمام سے ہوگا. تو ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے، ایک چیز کے دو رخ ہیں. ان باتوں کی تصدیق زبان سے کر دی، اسلام میں داخل ہو گئے. اور وہ تصدیق اگر دل سے ہو، واقعی دل گواہی دے کہ یہی حق ہے، یہ ہے ایمان. چنانچہ ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلسفہ اور مذہب عام طور پر ان کو ہم متضاد سمجھتے ہیں، لیکن ان کا موضوع ایک ہی ہے. فلسفہ اور مذہب، ان میں سمجھا جاتا ہے بعض المشرقین ہے. فلسفی تو بالکل ہی اور بات کرے گا، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن موضوع ایک ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے کائنات کے ابدی حقائق کا علم. ہمارا معاملہ یہ ہے انسان کا، بڑا خوبصورت شعر ہے، والد محترم رحمہ اللہ اکثر اس کے حوالے سے بات واضح کرتے تھے کہ دنیا میں انسان آنکھ کھولتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. بس کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایک خاص مرحلے سے گزرتے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، پھر شباب ہے، اور پھر ادھیڑ عمر یہ ہے، اور پھر بوڑھے ہونا ہے، اور پھر پیوند خاک ہونا ہے. ایک ٹرین ہے جو چل رہی ہے، کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں، کچھ اتر رہے ہیں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا کوئی خالق ہے اور مالک ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ ہمیں کسی نے پیدا کیا یا ہم خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہتا ہے سورہ زاریات میں، سورہ طور میں. یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ انہوں نے خود تخلیق کیا اپنے آپ کو؟ کچھ نہیں پتا. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. نہ یہ پتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. کوئی ذریعہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. جو انسان کے اپنے ذرائع علم ہیں، جن سے وہ خود علم حاصل کرتا ہے، وہ تو عقل ہے، حواس ہے، کچھ نہیں معلوم. تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اب اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ہمیں نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہوتی کوئی اور شے ہے، ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں تو خواب تھا، حقیقت تھی نہیں. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ واٹ از ریئلٹی؟ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں کہ ہم بیداری کی حالت میں ہیں، خواب نہیں ہے، اور بعد میں اچانک پتہ لگے کہ یہ بھی خواب ہی تھا، اصل حقیقت اب آئی ہے. تو واٹ از ریئلٹی، اور پھر آغاز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کائنات کی تخلیق کا، کون ہے جو اس کے پیچھے ہے، ہے یا نہیں ہے، خود چل رہی ہے، کسی نے کس مقصد کے تحت پیدا کی ہے، کچھ بھی نہیں پتا. تو جو شخص سوچتا ہے کہ کیا ہو سکتی ہے اصل حقیقت کائنات کی، الٹیمیٹ ریئلٹی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں فلسفے میں، حقیقت مطلقہ، وہ سرا ایک ملے گا تو پھر آگے چل سفر ہوگا. اور وہ سرا اصل میں اللہ کی معرفت، اصل میں تو سرا ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا فلسفی کیا کرتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، میری سوچ کا حاصل یہ ہے، تمبی چوڑی جو ہے وہ ساری زندگی کا حاصل بیان کرے گا، اگلا فلسفی آ کے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے گا. کوئی بھی یہ دعوے سے نہیں کہتا کہ یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہہ ہی نہیں سکتا، سب ظن ہے، گمان ہے. تو یہ جو ابدی حقائق ہیں، اصل میں انہی کی دریافت کا نام کائنات کی حقیقت، انسان کی حقیقت، مقصد حیات، مبدا اور معاد، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، ہمارا مقام اس کائنات میں کیا ہے، یہ ہیں وہ جو اصل سوالات ہیں. لیکن دنیا کے دھندوں میں، ہم معمولات میں ایسے ہوتے ہیں کہ اصل سوالات ہمارے ذہن سے غائب ہوتے ہیں. جھٹکا اس وقت لگتا ہے کہ جب کسی قریبی عزیز کا اچانک انتقال ہو گیا، یہ کیا ہوا، کل تک تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب یاد کر رہے ہیں انہوں نے کل یہ باتیں کی تھیں اور یہ کھانا کھایا تھا، اب کہاں ہیں، اب کن حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا. سوچنے والوں نے یہ بھی کہا، ہندوؤں کا فلسفہ آواگمن ہے، کہ انسان خیر کے کام کرتا ہے تو اسی دنیا میں ایک نئے جنم میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، برا کام کرتا ہے، یعنی ایک تصور ہے کہ موت پر خاتمہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کسی اور شکل میں جلوہ گر ہوگا، بری حرکتیں کی ہے تو آئندہ جو ہے جنم میں اس کو کتا یا وہ بھیڑیا بنا دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک، اب سوچنے والے جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اس قسم کے نظریات جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی عقل ایک سٹیج پر آ کر انسان کے ذہنوں میں یہ سوال لازمن کل بلاتے ہیں جب ذرا میچیور ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کی میچیورٹی کی عمر 40 سال بتائی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. لیکن یہ جو کل بلاہٹ ہے، کسی کے اندر بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی سی سرسری سی ہوتی ہے. جس میں شدت کے ساتھ تھی تو وہ گوتم بدھ جو ہے وہ محل چھوڑ کر نکل گیا تھا حقیقت کی تلاش میں، سارے آرام تج کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر. واٹ از ریئلٹی؟ ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس کو غلط لیجیے گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عین فطرت کے مطابق پیدا ہوئے، ایمانیات ان کے اندر پوٹینشلی ساری موجود تھی، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ جو غار حرا کی طرف جاتے تھے، کئی کئی دن وہاں رہتے تھے، جس کی تفسیر مفسرین محدثین نے لکھی ہے کہ وہاں کون سی عبادت ہوتی تھی، التفکر والاعتبار، غور و فکر، عبرت پذیری. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو سارے دروازے کھول دیے. یہ ہے جو انسان پر سٹیج آتی ہے، اور یہ ابدی سوالات ہیں. فلسفی انہی کے جو ان کو ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کریں. لیکن آج تک فلسفی کوئی مطمئن کرنے والا جواب اور اس تک تیقن کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، کبھی نہیں کہہ سکا کوئی بھی. اس لیے کہ فلسفی استعمال کرتا ہے اپنی صرف عقل کو، عقل کے بل پر سفر ہوتا ہے، اور عقل کی جو رسائی ہے وہ محدود ہے. انسان کے اندر جہاں حواس ہیں، عقل ہے، وہاں ایک شے اور بھی ہے، تو اندر ایک اسپارک ہے، وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ جو عہد الست دیا گیا تھا، اللہ نے اپنی پہچان کرائی تھی، الست بربکم قالوا بلا، تو بہت سی چیزیں امپرنٹ ہیں اس کی فطرت کے اندر. اب ان کو نظر انداز کر کے جب صرف عقل کی بنیاد کے اوپر حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے، تو آپ پڑھ لیجئے ہسٹری آف فلسفی، میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ وہ انسان سر ٹکراتا رہا ہے دیواروں کے ساتھ حقیقت کی تلاش میں. لیکن جب محض عقل کو بنیاد بنائے گا تو عقل کی لیمیٹیشن، اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، حضور ہی نہیں ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو یہ ہے عقل کی ایک لمیٹیشن ہے، فطرت کے اشارے ہیں. وہ فطرت کے اشارے جو ہیں وہ انسان کو بتاتے ہیں، اور جب ان سوالات کے جوابات انہی ابدی حقائق کے، جن کو فلسفی جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے جن سوالات کو، ان کے تمام جوابات نبی کی زبان سے کوئی شخص سنتا ہے تو اس کے اندر سے گواہی اٹھتی ہے کہ یہ حق ہے، واقعی میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب اگر ملا ہے تو یہاں ملا ہے. تو نبی بھی اصل میں، نبی کہتے ہیں جو خبر دے رہا ہے غیب کی، یہی غیبی امور ہیں. انسان کو جو ہے پردوں میں رکھا گیا ہے آزمائش کے لیے، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن انسان جو ہے اپنے حواس سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو عقل کی اپنی لیمیٹیشن ہے، عقل سے دلیلیں لاتا ہے اللہ کے وجود کے لیے کوشش کرتا ہے، اور لیکن عقل ہی اسے کاٹ بھی دیتی ہے اس دلیل کو، اس کی نارسائی ہے. اقبال کا تو مستقل موضوع ہے نا یہ، اپنے کلام میں عقل کے پیچھے جو وہ لٹھ لے کر پڑے ہیں، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. فلسفی عقل کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے منطق کے اصولوں کے مطابق حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا اور پرکھتا ہے تو وہیں پھنس کے رہ جاتا ہے بچارا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا، اور تسلی انسان کی ہوتی نہیں ہے کبھی بھی. سوالات موجود ہیں لیکن ہر دور میں اللہ نے انتظام کر رکھا تھا، نبی اور رسول آتے تھے اور وہ جب خبر دیتے تھے اور بتاتے تھے تو وہ شخص جو یہ غور و فکر کر رہا ہوتا تھا وہ ایک دم اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ حق بات تو وہ ہے جو نبی بتا رہا ہے، اندر سے گواہی اٹھتی ہے. یہ وہ جو عہد الست ہے، اس کے جو اثر انسان کے باطن کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے اس کی فطرت میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس سے وہ اس طرح سے ٹیلی کرتا ہے کہ پھر دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایمان لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایمان کی دعوت پیش کی ایک لمحے کا انہوں نے توقف نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ حقیقت کے دروازوں تک پہنچ کر دستک دے رہے تھے اور ان کی فطرت بھی سلیم تھی، سلامتی پر قائم تھی، لہذا انہیں کوئی دیر نہیں لگی. تو ایمان اصل میں آج کل سمجھا گیا ہے کہ یہ ایمانیات کیا ہیں، یہ کریڈ ہے، یہ ڈوگما ہے جس کا عقل و فطرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک شخص نے کچھ بات بتا دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کو مانتے ہیں، جبکہ اصل میں جو ایمانیات ہیں اور نبی اور رسول کے ذریعے جو کائنات کے اصل حقائق انسان تک پہنچتے ہیں وہی تو ریئلٹی ہے. نبی اور رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے تو خلاف فطرت، خلاف عقل، بس مان لو، نہیں، جو کچھ کہہ رہے یہی اصل حقیقت ہے. کائنات کے ابدی حقائق کو ایز سچ ماننے کا نام ہی ایمان ہے. زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا, کہاں ڈوگما اور کہاں ایمان. تو یہ ہے اصل میں ایمان کی حقیقت. ایک اور شعر بھی, یہ تو اس کی ہے اکبر الہ‌آبادی کا, کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. اکبر الہ‌آبادی نے اپنے انداز سے کہا ہے, اقبال نے اپنے انداز سے کہا. بو علی اندر غبار ناقہ گم, دست رومی پر دئے محمل گرفت. بو علی جو ہے, بو علی سینا, بہت بڑے فلسفی, مسلمان فلسفیوں نے یہ کیا ہے کہ کوشش کی ہے جو ایمانی حقائق ہیں ان کو عقل سے بھی ثابت کر سکیں, لیکن عقل کی نارسائی جو ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے. ہم کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اور یہ چاہیں کہ یہ اڑتا ہے ہم خلا میں بھی پہنچ جائیں, اس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے. اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. ہیلی کاپٹر نے اڑنا تو ہے لیکن ایک حد تک اڑے گا, خلا میں جانے کے لیے وہ چیز پیدا ہی نہیں کی گئی ہے. وہ ہیلی کاپٹر جو ہے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ وہ خلا تک پہنچے. عقل بھی اس زمان و مکان کے اندر کی ہے, اس حدود کے اندر تو بڑی کارآمد ہے, بڑی افیکٹو ہے, بڑی ویلڈ ہے, لیکن ان سے پیچھے جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں وہاں اس کو, وہ تو اس کا دائرہ کار سے ہی باہر ہے. اس کے لیے وہ ڈیزائن ہی نہیں ہوئی. ان الٹیمیٹ ریئلٹیز کی ریفلیکشن تو انسان کی فطرت میں ہے. اس کے اشارات کو پڑھو گے تب حقیقت تک پہنچو گے. تو بہرحال اب وہ کیا ہیں ابدی حقائق کائنات کے جو نبی بتا رہا ہے. چنانچہ سورہ تغابن کے شروع میں وہ تینوں ایمانیات جو بنیاد ہیں, اللہ پر ایمان, اس لیے کہ مبدا وہ ہے, آغاز اس کائنات کا بھی, انسان کا بھی خالق, اگر اس کو نہیں پہچانا تو اندھیرے میں ہو. اللہ نور السماوات والارض, اللہ کی معرفت اگر حاصل ہوگی تو ہی کائنات میں روشنی ہے اور چیزیں بامانی نظر آئیں گی, ورنہ اندھیرے ہی اندھیرے. اور ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت اور پھر ایمان بالآخرت, یہ تین ہیں. یہ رسالت کا بھی جو انسٹیٹیوشن ہے, یہ اللہ نے اہتمام سے قائم کیا انسان کی رہنمائی کے لیے. اسے ایک امتحان سے دوچار کیا گیا ہے, دنیا میں بھیجا گیا ہے بغرض امتحان, بغرض آزمائش. اس میں اس کی گائیڈنس کے لیے, رہنمائی کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھی بھیجے, اور وہ وہی بات کہتے ہیں جو خود اس کی فطرت کا حصہ ہے, انسان کی اپنی فطرت کے اندر ہے جو اصل کائناتی حقائق. تو سورۃ تغابن کے پہلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے. اگلا رکوع جو ہے اس کا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا اس ایمانیات کی بحث سے تعلق نہیں ہے, لیکن غور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ جب وہ ایمان اس کے اندر اس کے قلب میں سرایت کر جائے, واقعی حقیقی ایمان مل گیا, صرف زبان کی نوک پر نہ ہو, اب اس کی سوچ میں ایک انقلاب آ جائے گا. وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اعتبار سے لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر یہ انقلاب تمہاری سوچ میں آ گیا تو واقعی حقیقی ایمان موجود ہے, اور اگر نہیں آیا تو فکر کرو, وہ حقیقی ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان کے ذرائع کیا ہیں, وہ حاصل کہاں سے ہوگا. اشارہ بھی کر دیتا ہوں, سب سے بڑا ذریعہ اس کا ایمان کے حصول کا خود قرآن مجید ہے, اللہ کا کلام. اس کو پڑھو اور سمجھ کے پڑھو گے تو اندر سے آواز آئے گی یہی حق ہے. کسی کے دلائل دینے سے نہیں, اندر سے صدا آئے. یہ ہے دل کی تصدیق, یہ ہے ایمان کی بنیاد. اسی لیے قرآنی آیات کو آیت کیوں کہا گیا, ہر سینٹنس کو آیت کہتے ہیں, نشانی، اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کی کوئی یادگار ہے، اور نشانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانا کوئی دوست تھا، آپ کے پاس نشانی پڑی تھی، وہ کسی جس وقت بھی اس پر نظر پڑے گی آپ کو وہ دوست یاد آ جائے گا جس کو آپ جانتے ہیں. نشانی کوئی نیا نالج اور نئی انفارمیشن نہیں دیتی، نشانی کسی ایسے شخص کی یاد دلا دیتی ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے تھے، اس وقت ذہن سے محو ہو گیا تھا. آیات قرآنی کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان آیات کو پڑھو، غور کرو گے، ذہن کہاں جائے گا؟ جس کو تمہاری فطرت پہچانتی ہے، لیکن اس فطرت کے اوپر پردے آ گئے تھے، قرآنی آیات نے وہ پردے ہٹا دیے. اسی طریقے سے تین نشانیوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، تین طرح کی نشانیاں. ایک آفاق و انفس میں نشانی ہے، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو مظاہر فطرت ہیں اس کائنات کے اندر، ذرا غور کرو، غور کرو گے تو لازمن اللہ تک تمہارا ذہن پہنچے گا، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی ایسی ہستی کا یہ شاہکار ہے جو ہر اعتبار سے ایک ذات کامل اور جو تمام خوبیوں سے متصف ہے. قدرت کا کیا عالم ہے اس کی، اس کی خلاقی، اس کی صناعی. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات. یہ سب کے سب نشانیاں ہیں اللہ کی، کن کے لیے؟ اولی الالباب، جو اپنے استعمال کرتے ہیں عقل کو اور سوچ کو. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، اندر سے گواہی اٹھے گی، ایک ہی ہستی ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئی ہے. لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، اگر دو ایک سے زیادہ با اختیار ہوتے کائنات میں تو یہاں تو فساد اور دنگا مچا ہوتا. اذا لذهب کل الہ بما خلق، ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ خالق ہوتے، تو ہر کوئی جو ہے اپنے اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتا. جتنا کائنات میں غور کرو گے اتنا ہی توحید پر جو ہے تمہارا ذہن پختہ ہوگا. ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اختیار ہے، اور وہ تمام خوبیوں سے متصف ہے. علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے اندر غور کرو گے تو بھی تمہیں بہت کچھ حقائق مل جائیں گے. انسان کی اپنی ذات، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو اقبال نے کہا. لیکن سب سے مؤثر آیت جس کو پڑھ کر فوراً اللہ یاد آیا اور ایمان کی دولت اندر جو ہے وہ جنریٹ ہوگا ایمان، وہ یہ قرآن ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کو پڑھو گے دل گواہی دے گا. اور دل کی اندر کی گواہی یہ ہے اصل میں ایمان، تصدیق قلبی. یہ جب پختہ ہو پھر انسان کی شخصیت کس طرح کی بنتی ہے وہ اگلے رکوع میں آئے گا، لیکن پہلے یہ تین ایمانیات ہیں جن کا تفصیلی، جن کو نریٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. یعنی ابدی حقائق، مبدا و معاد، وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں پر ان کو سمیٹ دیا گیا. ویسے تو یہ مضمون، ایمان کا مضمون، پورے قرآن میں جا بجا ہے، ہر صفحے پر کسی نہ کسی انداز سے موجود. یہاں تینوں ایمانیات کو بہت جامعیہ سے لایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے. ایک پہلی آیت تو پڑھ ہی لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو شے ہے، جو کوئی ہے، وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. یہ تسبیح ہو رہی ہے، غور کرو. بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ ردائے لالہ و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. تو زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، رب یاد آئے گا، اس لیے کہ وہ ہر شے پکار، اپنے زبان حال سے پکار رہی ہے کہ میرا سانع، میرا موجد، میرا خالق ایک ذات کامل ہے، ہر عیب اور ہر نقص پاک ہے، منزہ مبرہ. وہ اللہ کے وجود کا اعلان زبان حال سے کر رہی ہے. ہر شے انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا تھا. اسی میں آئے گا کہ اگلی آیت میں ہے کہ پیدا، انسان کو پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن کچھ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ اپنے خالق کا انکار کر دیتے ہیں. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگا ہوا ہے، لیکن اس انسان کو ذرا اختیار دیا گیا ہے تو اس کا یہ حال ہے. تو لہو الملک و لہو الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے. فی الواقع پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے. بیدی الملک، کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ عرش پر متمکن ہے اور تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے. تو اس وقت کوئی بادشاہ بنا ہو، کوئی اپنے وقت کا دنیا میں کوئی فرعون بنا ہوا ہو، کوئی نمرود بنا ہوا ہو، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں اللہ نے ان کو امتحاناً کچھ موقع دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، اس کا اظہار ہو رہا ہے. حقیقت میں صاحب اختیار اور اقتدار صرف ایک ہستی ہے کائنات میں، وہ اللہ ہے. یہ اس وقت کے جو بڑے بڑے فرعون اور نمرود ہیں، ان کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جب چاہے اللہ سلب کر سکتا ہے، جب چاہے. وہ ہر دم ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہر کوئی، ہمارے وجود کا ایک ایک سیل اللہ کے قانون کے تابع ہے. لیکن اللہ نے انسان کو موقع دیا، چاہے تو ڈٹ کے انکار کر دے اللہ کا، ہم کوئی اللہ نہیں ہے کہنے والے ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہیں اللہ کو، کر لو، نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا، بچ کے نہیں جا سکتے. ہاں اس وقت جو چاہو بکو، لیکن وہ جب چاہے اس کی قدرت سلب کر لے، ٹوٹل کنٹرول اس کا ہے. لہو الملک، اس لیے کہ فلسفیوں کا بھی ایک تصور، فلسفی بھی بالآخر جب پہنچے کہ ہاں ایک ہی ہونا چاہے تو ایک ہی کوئی نہ کوئی، کوئی پیدا تو کیا ہوگا، جو یہاں تک پہنچ بھی گئے بےچارے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا تو کر دیا، لیکن اب یہ شاید خود بخود ہی چل رہی ہے. ایک گیند کو لڑکا دیا، اب وہ گیند خود ہی لڑکتی چلی جا رہی ہے. کوئی اگر وہ کسی اللہ کو مان بھی لے رہے ہیں تو اس وہ اللہ با اختیار نہیں ہے، بے اختیار. گیند کک لگا دی ہے، اب وہ گویا کہ اب خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہی اصولوں کے تحت چل رہی ہے بال. تو یہاں اس کا شدت سے انکار ہے. لہو الملک، کل اختیار اسی کا ہے. ولہ الحمد، یہ انسان کو یا کچھ جنات کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کی شکر ادا کریں یا ناشکری کریں، لیکن پوری کائنات ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہا ہے. اصل ہم تو ہے ہی اسی کی کائنات میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. یہ پہلی آیت ہے، اور میں صرف پیچھے کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دس صورتوں میں سے پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوا. یہ دس مکی مدنی صورتوں کا ایک گروپ ہے. سورہ حدید سے شروع ہوا، اور اس کے بعد دو صورتیں اور ہیں آگے، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. سورہ تحریم پر مکمل ہوتا ہے. ان میں سے پانچ کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے. یہ پانچویں سورت ہے. پہلی سورت سورہ حدید تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوسری سورت جو ہے اس کا آغاز تسبیح سے نہیں ہے، سورہ مجادلہ، تیسری سورت سورہ حشر کا آغاز پھر تسبیح سے ہو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ جمعہ کا آغاز بھی تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اب یہ پانچویں سورت ہے سورۃ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ اس کا مطالعہ آئندہ جاری رہے گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے بات تو مختصر ہی ہے، اس وقت کی جو سچویشن ہے دنیا میں، خاص طور پر اس خطے کے حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے سیاسی اعتبار سے بھی. امریکہ اور روس جو ہے آپ کو معلوم ہے ان کی جو سرد جنگ چل رہی ہے اس کے اندر اب شدت آ گئی ہے. خاص طور پر امریکہ اور نیٹو کا وہ جو کردار تھا ابھی تک افغانستان میں، بہت حد تک وہ انہوں نے اس سے وڈرا کر لیا ہے. اب وہ ان کے کچھ بیسز وہاں پر رہیں گے اور ان کی کچھ پریزنس ہے، باقی اختیار و اقتدار جو ہے انہوں نے دے دیا ہے افغانوں کو. اس ساری سچویشن کے پیش نظر اب چائنا بھی چاہتا ہے کہ اب امریکہ تو یہاں سے اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے، اب وہ اپنی بالادستی چاہ رہا ہے اس حصے میں، رشیا اپنی بالادستی چاہتا ہے. ویسے بھی علاقائی اعتبار سے یہ دونوں زیادہ مستحق بنتے ہیں امریکہ کے مقابلے میں کہ وہ سات سمندر پار بیٹھا ہوا جو ہے وہ یہاں پر اپنی بالادستی چاہے، لیکن امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہا. تو ایک نئی صف بندی اور نئی الائنمنٹ جو ہے اس کے لیے بڑی کوششیں جاری ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، اور اس سے پہلے ہمیں ہمارے جرائم کی کتنی سزا ملنی ہے یہ اللہ کو پتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے اوباما سے سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان کو ٹیررسٹ کیوں نہیں قرار دے دیتے، ایک ہی مرتبہ اس کا پتہ چاک کیا جائے. تو اس کا جواب بڑا عجیب و غریب تھا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اسے وہ پاکستان سے کام لینا چاہ رہا ہے اس خطے میں اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ہم تو ویسے ہی ماشاءاللہ پہلے سے فرنٹ لائن الائی ہیں. فرنٹ لائن الائی کو اگر اس نے ایز اے ہول دہشت گرد قرار دے دیا تو پھر امریکہ اس کے ساتھ یہ رابطہ رکھ نہیں سکتا. ہاں آپ کو معلوم ہے فرنٹ لائن الائی کی حیثیت سے ابھی ہمارے جنرل راحیل صاحب ہو کر آئے ہیں اور امریکہ بڑا خوش ہے، راحیل صاحب بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہے. اب وہ کچھ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ آپ کو معلوم بھی ہے، اور انہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، والد محترم ذکر کیا کرتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان مل کر اگر یہاں ایک حقیقی اسلامی ملک آ گیا تو یہ بہت بڑی قوت ہوگی، ڈرتے اس سے ہیں اس وقت سے، اور ہم بہترین طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری یہاں اس پر پوزیشن کیا ہے، کس مقام پہ کھڑے اور دنیا میں کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی لائن سیدھی کر لیں، صراط مستقیم پر آ جائیں. لیکن بہرحال افسوس کہ ہم ان کے اعلی کار بننے کے لیے ہر دم اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں اور فرنٹ لائن الائی بن کر، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ تو ایک عنوان خوبصورت سا لگا دیا ہے، مرسنریز ان کے بن کر اپنے آپ کے لیے اسی حیثیت کو سمجھتے ہیں کہ یہی باعث فقر ہے، جو اسلام اور ایمان کے اعتبار سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو ہم نے اپنے لیے قبول کر رکھا ہے. بہرحال کاش کے پاکستانیوں کو، اس خطے کے لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہو. اقبال نے کہا تھا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، ہمیں بھی اپنی خودی پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ خطہ زمین اللہ نے ہمیں غیبی مدد سے دیا تھا، یہ اس کی عطا ہے، عطیہ ہے، ہمیں پورے مواقع دیے تھے. جب پاکستان وجود میں آیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے لندن ٹائمز کے اخبار کے ایڈیٹر نے لکھا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان دو ملک اب وجود میں آئے ہیں اور انگریز نے جو ہے یہاں ان کو آزادی دے دی ہے. ایک ملک کا جو ہے مستقبل بہت روشن ہے اور ایک کا ہمیں بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. حیرت اس بات پر ہوگی آپ کو سن کر کے, اس نے کہا پاکستان کا روشن بہت مستقبل روشن نظر آتا ہے. یہ ایک قوم ہے, ایک نظریہ ہے اور نظریے میں بڑی جان ہوتی ہے اور ان کے پاس زیادہ مسائل نہیں ہیں. ہندوستان کیا ہے, وہ تو قومیتیں اور وہ اتنی زبانیں, وہ تو مسائلستان ہے. پھر اس کی آبادی دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا ہے. تو ہم اپنی خودی سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس مقام کو, اس حیثیت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو پہچان سکیں اور اپنے رخ کو صحیح رخ پر استوار کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.